الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو کسی بے قرار کی پکار کو سنے اور اس کے اوپر سے مشکل کو ہٹائے اور تم لوگوں کو زمین میں اپنا نائب بنائے اور پھر فرمایا الہ مع اللہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے قلیل ما تذکرون بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو مستر کی دعا کو سنے بے قرار کی دعا کو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کر رکھا ہے جو مشکل میں بے قراری میں اس آیت کو پڑھ لے فوراً اس کی مدد کی جاتی ہے اسی لیے علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں واقعہ لکھا ہے کہ دمشق میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو اپنا خچر کرائے پہ دیتا تھا لوگ کرایہ لے کر لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچاتا تھا ایک آدمی ایک دفعہ آیا کہ فلاں جگہ جانا ہے اس نے کہا جی چلیے اس کی جو منزل پر پہنچنے کا جو معروف راستہ تھا معروف راستہ وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ یہاں سے مت چلیں وہیں سے جا رہا تھا اس نے کہا نہیں یہاں سے مت چلیں سواری نے کہا اس نے کہا آپ یہاں سے چلیں یہ راستہ کچا ہے مگر یہ قریب کا ہے اور اس پہ قبضہ بھی بہت ہے آپ کا خچر وہاں پر کچھ کھا پی بھی لے گا تو اس نے کہا نہیں میں تو اس راستے سے جاتا ہوں یہ معروف راستہ ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ یہیں سے چلیں وہاں سے لے کے چلا دیکھیے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابا منزل صرف دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے سینکڑوں بسیں جا رہی ہیں حیدرآباد ہائی وے سے سپر ہائی وے سے اگر کوئی ہم سے کہے نہیں آپ اپنی گاڑی یہاں سے لے کے چلیں کچا راستہ ہے اور آپ کہیں گے بھائی سینکڑوں بسیں روز جا رہی ہیں اور حیدرآباد منزل پہ پہنچ جاتی ہیں یہ معروف راستہ ہے ہم اس سے ہٹ کے نہیں جا سکتے کیوں بھائی دنیا کے اندر ہم یہ مانتے ہیں اصول یا نہیں مانتے لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے نہ جانے ہم کس کس کی پیروی کر بیٹھتے ہیں بہت سوچنے کی بات ہے بھائی ایسے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے جن راستوں سے اللہ کے دیوانے گئے ہیں گزر کر وہی راستے مستند ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور راستہ دیوانگی کا ہے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ یہاں سے چلے چلیں. اس نے کہا اچھا بھائی چلیں، آپ کہہ رہے ہیں چلیے. اور وہ آگے جا کر وہ راستہ بالکل ختم ہو گیا، آگے کچھ راستہ سجائی نہ دیا. اور یہ شخص اترا اور اس نے خنجر نکالا کہ تجھے بھی ختم کروں گا اور تیرے یہ جو سامان ہے اس پہ بھی قبضہ کروں. تو اس نے خچر والے نے یہ کہا کہ بھائی تم یہ جو سامان ہے میرا یہ لے لو، میری سواری لے لو، مجھے تو چھوڑ دو، مجھے کیا قتل کر کے کیا کرو. اس نے کہا نہیں، تجھے بھی قتل کروں. اس نے کہا اچھا بھائی کچھ مجھے نماز پڑھ لینے دو، اب آخری موقع ہے، کچھ دو رکعت نماز پڑھ لینے دو. اس نے کہا پڑھ لو پڑھ لو. نماز شروع کی تو کچھ یاد ہی نہیں آیا، اور یہی آیت زبان پر آئی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُصْفَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. تو ایک سوار نمودار ہوا، اس نے اس شخص کا کام تمام کیا، قتل کیا اس کو، لہذا اس شخص کو امن مل گیا. اس نے فوراً پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ وہ واپس جانے لگا، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے یہی جواب دیا، میں امن یجیب المسفرہ کا غلام ہوں. میں امن یجیب المسفرہ کا غلام ہوں. لہذا پریشانی میں، استرار کی حالت میں، بے قراری، کیا استرار کہتے ہیں، بے قراری. ہمارے دادا شیخ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام رکھا تھا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ نام عجیب تھا. فرمایا اے آرام جانے بے قراراں، اے آرام جانے بے قراراں، اے بے قراروں کی جان کے آرام. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لہذا اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، کون ہے سوائے اللہ کے جو بے قرار کی پکار کو سنے، اس کی مشکل کو دور کرے اور تم لوگوں کو زمین میں اپنا نائب بنائے. الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ ہمارے بزرگ تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے، ان کا شعر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. لاؤ دکھاؤ کوئی ان کے جیسا ہو، کوئی ان کے جیسا ہو تو دکھاؤ. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اگر اور مگر سے یاد آیا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اگر کی شادی ہو گئی مگر سے تو جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام تھا کاش. جو کہتے ہیں نا اگر اگر یہ کر لوں، اگر ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو پھر وہ اگر اور مگر میں جو رہتے ہیں وہ شریعت پر، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں. میں اللہ کے فلاں حکم پہ عمل کر لوں گا مگر فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں برادری والے، فلاں دوست ناراض ہو جائیں گے. تو میں نے کہا نا، راستہ تو دیوانگی کا ہے، دیوانہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے. اب سنیے خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں، دیوانے کی بات سنیے. فرمایا سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں، ارے یہاں میں تو برادری کی بات کر رہا تھا، دوستوں کی برادری کی، خواجہ صاحب تو کچھ اور فرما رہے ہیں. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. مرضی جانانا، اللہ کی مرضی، اس کو دیکھو. پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. بس یہ سوچ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس فیصلے پہ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، پہلے جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو. ہے پہلے جان لو بھائی جان گئے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، یا سرور عالم سید الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، جان گئے آپ اس کو مان لیجئے، مانیے، ایمان لائیے اس پر کہ بھائی ہاں جی بالکل صحیح بات ہے، اور پھر ٹھان لیجئے کہ اس پہ عمل کرنا ہے. پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ قلیل اما تذکرون، بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. دیکھیے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر آنے والا ہے، امت سے خطاب ہے یہ، یاتی علیکم زمانن، ایک زمانہ تم پر آنے والا ہے، لا ینجو فی، اس کے اندر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکے گی، کوئی شخص نجات نہیں پا سکے گا، الا من دعا دعاء الغریق، سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ایسے دعا ایسے مانگتا ہو، ایسے مانگے، ایسے دعا کرے جیسے ڈوبنے والا پکارا کرتا ہے، ارے مجھے بچاؤ، ارے مجھے بچاؤ. ڈوبنے والا کس طرح پکارے گا؟ جو ڈوب رہا ہو، جس کے پیروں تلے زمین، جو کہتے ہیں نا پیروں تلے زمین نکل جائے، تو ڈوبنے والے کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، پھر وہ کیسے پکارتا ہے؟ ارے بچاؤ بھائی بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں. فرمایا ایسے جو اللہ سے مانگا کرے گا اپنی تنہائیوں میں، اللہ اس کو نجات دیں گے فتنوں سے، اللہ اس کو نجات دیں گے نفس اور شیطان سے، اللہ اس کو نجات دیں گے فساد سے، اللہ اس کو نجات دیں گے اپنی نافرمانی سے. بس، اور سچ عرض کرتا ہوں یہ زمانہ وہی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ زمانہ وہی ہے جس کے بارے میں اس حدیث میں پیش گوئی موجود ہے تو یہ غلط نہیں ہے. جیسے کوئی ڈوبنے والا شخص ہو، اس کی طرح ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں بچا لیجئے. کیا چاروں طرف ماحول ہے، کیا کس ڈگر پر امت جا رہی ہے، کس ڈگر پر معاشرہ چل رہا ہے. میرے دوستو، ہمیں اللہ سے مانگے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور مانگنا بھی ایسے جیسے کوئی ڈوبنے والا مانگتا ہوں. ورنہ دوستو نجات مشکل ہے. اس لیے صحابہ کا طرز عمل دیکھ لیجیے، ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. طائف پہ ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ ساری زندگی میں اتنا نہ ستایا گیا ہوگا. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا کہ آپ حکم فرمائیے، فرمایا نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، یہ لوگ جانتے نہیں، ان کو علم نہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، الی من تکلنی، الی عدو یتہجمنی، ام الی قریب ملتہ امری، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی، اسألک بنور وجهک الذی اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وصلح علیه امر الدنیا والآخرة، ان تحل علی غضبک وتنزل علی سخطک ولک العتبہ حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. یہ طائف کی دعائیں، بس بس اللہ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہی کو قدرت ہے، جو کچھ کام بنانے والے وہ آپ ہی ہیں، میں کس سے کہوں، کس کے پاس جاؤں. آپ ہی سے میں فریاد کر رہا ہوں، بس یہی خلاصہ ہے اس پوری دعا کا. اللہ کو پکارنا، اللہ کو، یہ تو دربار ایسا ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں نا اللہ کے آگے، تو فرمایا ساری کائنات ان دو ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، ساری کائنات ان دو ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہاتھ یہاں اٹھے ہوئے تو یہاں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ عرش الہی کے سامنے ہیں، یہ عرش، کیونکہ اللہ کے آگے اٹھے، تو ساری کائنات ان دو ہاتھوں کے نیچے ہو جاتی ہے. ان ہاتھوں کی یہ سعادت ہے جب اللہ کے آگے اٹھ جائیں. اور روایات میں آتا ہے جب اللہ سے کوئی مانگتا ہے تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا کوئی بلا اور مصیبت، بیماری، پریشانی آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ایسی چیز ہے کہ جو بلا نازل ہو چکی ہو اس میں بھی مفید ہے، اور جو بلا ابھی نازل نہیں ہوئی ہوا چاہتی ہے اس میں بھی مفید ہے دعا. ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دونوں میں مفید ہے، ایسی چیز ہے دعا. یہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا. تو یا تو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری، پریشانی، مصیبت جو آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں. بندے کے علم میں بھی نہیں کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے جا رہا تھا، ہونے والا تھا، مگر اللہ کے علم میں تو ہے، اللہ ٹال دیتے ہیں. یا چلیے دونوں چیزیں نہیں ہوتی، تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گے، میرے بندے تو نے دنیا میں مانگا تھا، فلاں موقع پہ دعا کی تھی، تجھے مل گیا تھا؟ وہ کہے گا جی مل گیا تھا. پھر فرمائیں گے اچھا تو نے فلاں موقع پہ دعا کی تھی، فلاں دعا کی تھی، وہ تجھے ملا تھا؟ وہ کہے گا نہیں ملا تھا. اللہ فرمائیں گے دیکھ تیرے لیے اتنی ساری نیکیاں، اتنا اجر، اتنے درجات میں نے اس کے بدلے جو دعا تیری وہاں قبول نہیں ہوئی تھی اس کے بدلے تجھے یہاں پر دے رہا ہوں. وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کچھ یہی مل جاتا، درجات ملتے، نیکیاں ملتی، جو آج ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترس رہا ہوگا قیامت کا دن ہوگا. تو معلوم ہوا یہ اللہ سے مانگنا کسی حال میں فائدے سے خالی نہیں، یا تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری ٹال دیتے ہیں، یا آخرت کے درجات بڑھا دیتے ہیں. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ سے انہوں نے اپنا تعلق بنایا ہوا تھا. اور کیسے مانگ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہم واقعتن کا واقعت الولید، اے اللہ میں تو آپ سے آپ کی ایسی حفاظت مانگتا ہوں جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی، ولید ہے نا، کیا کہیں گے آپ، پیدائشی بچہ یوں کہیں گے نا اس کو، جو ابھی انگلش والے کہتے ہیں نیو بورن، بالکل نیا، ابھی ابھی کچھ پیدا ہوا ہے، کچھ دن کا ہو، کچھ گھنٹے کا ہو، تو ماں اس کی کیسی حفاظت کرتی ہے، کس طرح اس کی نگہداشت کی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں آپ سے ایسی ہی آپ کی نگہداشت مانگتا ہوں، ایسی ہی آپ کی حفاظت مانگتا ہوں جیسے ماں اپنے بچے کی، چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے. لیکن 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 اس حفاظت کے لیے ہمیں وہ تعلق بھی بنانا پڑے گا جو چھوٹے سے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی خالہ کو کا بھی احترام کرتا ہے، نانی کا بھی احترام کرتا ہے، پھوپھی بھی بیٹھی ہوں ان کا بھی احترام کرتا ہے، لیکن ماں کی نظر سے تو ماں کو ہی دیکھتا ہے. اس کو دودھ چاہیے ہوگا، کوئی مشکل پیش آئے گی تو ماں کو ہی پکارے گا. بس ایسا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، پھر اللہ بھی ہماری ایسی حفاظت فرمائیں گے جیسے بچے کی جاتی ہے. ایاک نعبد پہلے ہے نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھا کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. معلوم ہوا پہلے بندگی کرو، پہلے اطاعت کرو، پہلے اللہ کے بنو، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے علاوہ ہے کون بھائی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور وہاں یہ دعا فرمائی. لوگ کہتے ہیں اشعار میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے اشعار کے اندر بات ہی الگ ہے. فرمایا الہی عبدک العبد، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سن لیجیے. وحی کے نازل ہونے کا زمانہ ہو اور صحابہ اشعار کہہ رہے ہوں اور اللہ کا حکم نہ آئے کہ بھائی یہ اپنے صحابہ کو روکیے، کیا اشعار میں لگے رہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بامقصد اشعار جس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اللہ کی طرف رجوع انابت بڑھے، ان کا سننا اور سنانا سنت ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کنت ردیفا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پیچھے سواری میں حضور نے مجھے بٹھایا اور پھر فرمایا انشد، اشعار سناؤ. سفر کا موقع تھا، اشعار سناؤ. انہوں نے لبید شاعر کا ایک شعر سنایا، آپ نے فرمایا اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، یہاں تک کہ سو شعر سنا دیے. حتی انشدت مئۃ بیت، سو شعر سنا دیے. اور سفر کا موقع تھا، معلوم ہوا سفر کے موقع پہ اشعار کا سننے سے سفر اچھی طرح کٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشعار سنے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اونچا تخت بنوایا گیا. قریش مشرکین جو اشعار میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجویہ اشعار کہا کرتے تھے، اس کا اشعار میں ہی جواب دیتے تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اونچا تخت بنوایا تھا، مسجد نبوی میں بٹھا کر. ابھی آپ نے ان سے سنا اقبال بھائی نے، یہ سنت ہے مسجد میں اشعار سننا یا سنانا، جو اشعار اچھے ہوں اللہ کی محبت کے ہوں سنت ہے. آپ سب نے سنت پہ عمل کیا، تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تخت پر بیٹھ کر اشعار سناتے تھے مسجد نبوی میں، اور تخت اس لیے بنوایا تھا تاکہ سب کو واضح نظر آئیں. اتنا اہتمام فرمایا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں خشکیوں کا گزارا نہیں، یہ عشق و محبت کا دربار ہے. یہ خشک طبیعت والوں کا گزارا نہیں ہے اللہ کے عشق و محبت میں، اس کو ایک طرف ہی ہونا پڑے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس نے محبت کا ذائقہ چکھا ہو اور اس کو اشعار میں مزہ نہ آتا ہو، نہیں ہو سکتا. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے اشعار سن رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز کا وقت نہ ہو، کسی کے حقوق ضائع نہ ہو رہے ہوں، ان چیزوں کا تو خیال عام حالات میں بھی ضروری ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے، الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب وقد دعا کا فإن تغفر فأنت اہل لذا کا وإن تطرد فمن يرحم سوا کا. اے میرے الہ، اے میرے معبود، آپ کا ایک گناہگار بندہ آپ کے پاس آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعا کا، اس کو اقرار ہے، اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اور اس نے آپ کو پکارا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلُ لِذَاكَ، اگر آپ اس کی مغفرت فرما دیں، اس کو بخش دیں. یہ مغفرت کا طلب کرنا عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مغفرت کے ساتھ رحمت کو جوڑا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. غفور رحیم، غفور کے ساتھ رحمت، رب اغفر وارحم، یہاں پر بھی مغفرت کے ساتھ رحمت. بس سمجھ لیجیے اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے اور رحمت کی بارش اپنے اوپر برسواتے رہیے. رحمت مغفرت کے ساتھ رحمت کو جوڑا ہے. بس آپ نے استغفار کر لیا، رحمت برس گئی آپ کے اوپر. تو فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلُ لِذَٰلِكَ، اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ ہی تو اہل ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، هُوَ أَهْلُ، سورہ مدثر کی آخری آیت 29واں پارہ سورہ مدثر آخری آیت، هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. یہ اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، وہی تو تقوی وہی تو عطا فرماتے ہیں بندوں، وہی تو اہل ہیں جو تقوی عطا فرماتے ہیں، اہل وہی اہل ہیں تقوی عطا فرمانے. واہل المغفرہ، مغفرت کے بھی وہی اہل. کون ہے اور اللہ کے علاوہ؟ اسی کی طرف اشارہ فرمایا. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَهْلُ لِذَٰلِكَ، اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ ہی تو اہل ہیں. وَإِن تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر آپ دھتکار دیں، اگر آپ دھتکار دیں تو بتائیے اللہ آپ کے علاوہ پھر کون رحم کرنے والا ہے. ایک بزرگ تہجد میں اٹھتے تھے اور دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو گھر کے کونے سے آواز آتی تھی لا آمین لا آمین، کوئی دعا قبول نہیں ہے. ایک دن ان کے خادم نے یہ کہہ دیا، حضرت یہ آپ دعا فرماتے ہیں اور یہاں سے آواز آتی رہتی ہے، آپ چھوڑیے، آپ اٹھتے ہیں اتنا تہجد میں، اتنی محنت سے نیند کو بھی چھوڑتے ہیں اور پھر یہ آواز آ جاتی ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں. تو انہوں نے فرمایا، ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، مگر تم ہی بتاؤ کہ اس دربار کو چھوڑ کے اور کہاں جائیں، کہاں جائیں، کس کو پکارے؟ وہی میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دیں، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، کہاں جاؤں میں؟ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہیں سے آواز آئی، جو وہاں سے پہلے لا آمین آتا تھا اب وہاں سے، جس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، قبول است گرچہ ہنر نیستد کے جزما پناہ دیگر نیستد. یہاں اب ساری دعائیں قبول ہو گئیں، اگرچہ کہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اہل نہیں ہو، مگر پھر بھی ہم نے قبول کر لی. قبول است گرچہ ہنر نیستد کے جزما پناہ دیگر نیستد، کیونکہ تم نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ میرے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. بس یہی پسند آ گیا، یہ جملہ پسند آ گیا، یہ بول پسند آ گئے. تو اللہ کے علاوہ ہے کون بھائی؟ اور وہاں سے آدمی مایوس نہیں ہوتا. حضرت احمد ابن ابی غالب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے 6ویں صدی ہجری میں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، حضرت آپ اللہ والے آدمی ہیں، فلاں آدمی ہے اس سے میرا کام بنوا دیجئے، وہ کام کر سکتا ہے، مجھے فلاں حاجت ہے. فرمایا، بھائی دیکھو ہم اس کے پاس جائیں گے جس کا تم کہہ رہے ہو، ایک تو اس کا دروازہ بند ملے گا، وہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، پھر وہ باہر آئے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی، پھر بات کرنے کے بعد وہ نہ جانے مانے نہ مانے، یہ اس کی مرضی، اور پھر جب بات مان لے گا تو پھر کام بنانے میں کچھ دیر لگے گی، اس کو تمہارا کام کرنے میں کچھ تو وقت لگے گا، تو ایسے سے کیوں نہ مانگے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پہلے سے کھلا ہوا ہے، جس نے اعلان کر رکھا ہے ادعونی استجب لکم، ارے مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے مانگو، اس نے پہلے اعلان کر رکھا، دروازہ بھی اس کا کھول، یہ ادعونی استجب لکم کہہ کے دروازہ کھول دیا، یہ دروازہ کھولنا ہی تو ہے. گفت پیغمبر کے چوں کو بھی درے، عاقبت بینی ازاں در ہم سرے. مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گفت پیغمبر کہ چوں کو بھی درے، کہ تم جب دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو ایک بالآخر ایک سر باہر آئے گا اور تم سے پوچھا جائے گا، بھائی کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالی نے تو دروازہ بھی کھول دیا، لیجئے ادعونی استجب لکم. اور اللہ تعالی سے باتیں کرنا عین عبادت ہے. از دعا نبوت مراد عاشقاں جس سخن گفتن بآں شیری دا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کرنے سے اللہ والوں کا سوائے اس کے اور کوئی مقصود نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر اپنے محبوب سے باتیں ہو جائیں گی. تو اس سے تو باتیں کرنا بھی عبادت ہے, دروازہ بھی اس کا پہلے سے کھلا ہوا ہے. اور جب ہم کام کہیں گے اور اللہ کی مرضی ہوئی تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. صرف کن کن کہنے کی دیر ہے, فیکون وہ ہو جاتا ہے. اس پر حضرت علی کے اشعار یاد آ گئے. تو ہاں فرمایا کہ تم ایسا کرو, آؤ میرے ساتھ مل کے ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, پھر ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں اللہ سے. اس سے یوں فرمایا, اس کے ساتھ دعا فرمائی, کام بن گیا. اب حضرت علی کے اشعار سنیے, وہ یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے. تو فرمایا کہ لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسأل الله مما في خزائني فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجو وتطلبه من البرية مسكين ابن مسكين. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, عجیب بات فرمائی. فرمایا کسی مالدار کے آگے اس کے مال کی وجہ سے آج دن کے ساری سے پیش مت آؤ کہ اس کے پاس مال ہے اس لیے میں ذرا اس سے بہت مسکرا کے آج دن کے ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مالدار آدمی ہے. میں نہیں, یہ غلط ہے. ہاں ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر کسی کے ساتھ کسی مالدار سے بھی مل رہے ہیں, آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کے ساتھ آج جی انکساری کر رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس. لیکن اللہ نیت کو جانتا ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. تو اس پر فرمایا کہ اگر تم اس کے مال کی وجہ سے کر رہے ہو تو ایسا کرنا غلط ہے, ہرگز ایسا مت کرو. لا تخضعن کا مطلب ہے ہرگز ایسا مت کرنا. طمع اور لالچ کی وجہ سے کسی مالدار کے آگے تم آجی اور انکساری سے پیش آؤ. فَإِنَّ ذَلِكَ وَهْنٌ مِّنْكَ فِي الدِّينِ, کیونکہ یہ تمہارے دین کے تمہارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. دین اور ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. بھائی کہتا تو میں معاہد چے پر پائے ریزی زرش. توحید کس کو کہا جاتا ہے؟ معاہد چے بر پائے ریزی زرش, چے فولاد ہندی نہیں برسرش, امید و حراسش نباشت ذکر ہمینست بنیاد توحید و بس. کیا کسی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ موحد جو توحید والا ہوتا ہے, جو اللہ کو ایک مانتا ہے واقعی ایک مانتا ہے, وہ کون ہے کہ آپ اس کے قدموں میں پیسے بچھا دیں, نوٹوں کی گڈیاں بچھا دیں, اس کے قدموں میں ڈال دیں, یا چے فولاد ہندی نہیں برسرش, ہندی تلوار آپ فولاد کی بنی ہوئی ہندی تلوار اس کے سر پہ آپ تان کے کھڑے ہو جائیں کہ ظالم مان میری بات ورنہ یہ تیری گردن اڑا دوں گا. تو فرمایا کہ امید و حراسش نہ باشد ذکر, نوٹوں کی گڈیاں پیروں میں ڈال دینے سے نہ اس کو کوئی امید پیدا ہو اس کے دل میں, ہندی فولاد کی تلوار سر پہ تان لینے سے اس کو کوئی خوف پیدا ہو. ہمینست بنیاد توحید و بس, یہی توحید کی بنیاد ہے اور بس. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرگز کسی مالدار کے آگے طمع اور لالچ کی وجہ سے اس عاجزی انکساری مت کرو, یہ تمہارے دین اور ایمان کے کمزوری کی علامت ہے. وَاسْأَلِ اللَّهَ مِمَّا فِي خَزَائِنِ, اللہ سے مانگو جو اللہ کے خزانوں میں ہے ان میں سے مانگو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, وما ننزله الا بقدر معلوم، ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنی مقدار میں ہم اتارتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو واسأل اللہ مما فی خزائنی فإنما الأمر بین الکاف والنون، اسی پہ یاد آیا تھا یہ کاف اور نون، کہ کیونکہ اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ کاف اور نون کے درمیان ہے، کاف اور نون کے درمیان معاملہ ہے اللہ کے ہاں. تو یعنی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کسی چیز کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کن، ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو کاف اور نون ہے نا کن میں، دو حروف ہیں کاف اور نون، تو اسی کو فرمایا فانما الامر بين الكاف والنون. اور آگے فرمایا کہ ان الذي انت ترجو وتطلبه من البريه مسكين ابن مسكين، تم جس سے امیدیں باندھے بیٹھے ہو اور جس سے طلب کر رہے ہو، جس سے سوال کر رہے ہو، جس سے مانگ رہے ہو مخلوق میں سے، وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ خود بھی مسکین ہے، اس کا باپ بھی مسکین ہے، وہ خود بھی محتاج ہے، اس کا باپ بھی محتاج ہے، محتاج ابن محتاج ہے، خود بھی محتاج، اس کا باپ بھی محتاج. اور اللہ 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 الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الصمد اس کی تعریف فرمائیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ صمد کہا کس کو جاتا ہے؟ المستغنی عن کل احد ویحتاج الیہ کل احد، اس کو صمد کہا جاتا ہے، ایسی ذات کہ جو ہر ایک سے بے پرواہ ہو اور ہر ایک اس کا محتاج ہو، جو ہر ایک سے بے پرواہ ہو ہر ایک اس کا محتاج ہو. اب بتائیے الفاظ سوائے اللہ کے کس پہ صادق ہے؟ جو ہر ایک سے بے پرواہ ہو اور ہر ایک اس کا محتاج ہو. تو وہ یعنی مسکین ابن مسکین سے مانگنے سے کیا فائدہ، اللہ سے مانگنا چاہیے. غالباً ان کا واقعہ ہے جہانگیر کا یا مغل بادشاہوں میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ وہ شکار پر گئے اور وہاں پہ بچھڑ گئے، اپنے جو ساتھی تھے ان سے بچھڑ گئے، تو بھوک پیاس نے ستایا، تو ایک چاروں طرف انہوں نے نظریں دوڑائی تو ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں پہنچے، وہاں پر پانی وغیرہ پیا، اس نے اکرام کا معاملہ کیا، وہاں ایک شخص تھا اس نے اکرام کا معاملہ کیا، انہوں نے اس کو خاص پرچی لکھ کر دے دی کہ بھائی ہم وہاں آؤ گے تو یہ خاص ہماری پرچی ہے، تم ہمارے پاس چلے آنا، کوئی مصیبت ہو کوئی ضرورت پیش آ جائے یہ پرچی رکھ لو. اس نے کہا جی بہت اچھا. جب کوئی مشکل پیش آئی اس کو وہ پہنچا وہاں، اور چونکہ وہ خاص پرچی رکا تھا تو سپاہیوں نے اس کو روکا نہیں، اندر جانے دیا، وہ بادشاہ کے خاص کمرے تک پہنچ گیا. اب وہاں جو جا کے دیکھا تو بادشاہ خود بھی وہ دعا میں مصروف تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. اس نے کہا منگتے سے کیا مانگنا، اس نے یہ کہا منگتے سے کیا مانگنا، یہ کہہ کے وہیں سے واپس پلٹ گیا. بادشاہ سے کوئی اپنی حاجت اس نے رکھی نہیں بادشاہ کے آگے. اس نے کہا بھائی یہ تو خود مانگ رہا ہے، اس سے کیا مانگنا. تو اللہ سے مانگنے پر آدمی محروم نہیں رہتا. اچھا چلیے محروم ہو سکتا ہے، ہر دعا تو ہماری قبول نہیں ہوگی، ہر وہ چیز جو ہم اللہ سے مانگے وہ تو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو اللہ تعالی نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، کبھی خوشی کبھی غمی. کہتے ہیں تین عالم اللہ نے بنائے، بزرگوں نے فرمایا تین عالم اللہ نے بنائے، ایک جنت ہے، بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد. جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں، غم نہیں، پریشان کچھ بھی نہیں. کسے رابا کسے کارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کوئی سروکار کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، وہ ایسی جگہ ہے. اور جہنم کیا ہے؟ اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، جھگڑے اور لڑائیاں بھی ہیں وہاں. کلما دخلت امت اللعنت اختہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے کو، میں جہنم ہی ہے تمہاری وجہ سے، وہ کہہ رہا ہے تمہاری وجہ سے، وہ اندر جہنم میں جھگڑے ہو رہے. اور بہشت کون سی جگہ ہے؟ جنت، وہاں کوئی جھگڑا نہیں. ایک یہ جگہ ہے، ایک یہ جگہ ہے. اور ایک اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ اس میں وہ جنت خوشیوں کی جگہ جہنم، اور اتفاق اور اتحاد کی جگہ جہنم، لڑائی جھگڑے کی تکلیفوں کی جگہ، اور دنیا اس میں دونوں چیزیں، اتفاق اتحاد بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، اور خوشی بھی ہے غمی بھی ہے، دونوں چیزوں سے مرکب ہے یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں. تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا.
اللہ جزا اللہ.
نہیں تو خیر، اللہ کے ہاں سے مانگنے پر آدمی محروم نہیں رہتا، یہ میں عرض کر رہا تھا. اور ہاں ہاں یہ بات یاد آ گئی، جزاکم اللہ. بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے مانگے تو سب کچھ تو نہیں مل سکے گا، لیکن نہ ملے تب بھی اللہ تعالی مانگنے کی برکت سے قناعت نصیب فرما دیں گے، صبر نصیب فرما دیں گے، اپنے فیصلے پہ راضی رہنا نصیب فرما دیں گے. یہ مانگنے کی برکت ہے، مانگنے کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ بھی دیں جو ہم نے مانگی، مگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ صبر قناعت، دل میں اطمینان سکون اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. یہ مانگنے کی برکت ہے. لائٹ جانے والی ہے؟ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی نماز انشاءاللہ پہنچ جائے گی. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث کا ملفوظ سن لیجئے لائٹ جانے پر، جن کی کتاب آج پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، فضائل اعمال آپ کے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب لائٹ جاتی ہے نا، بجلی جاتی ہے، تو مجھے موت یاد آ جاتی ہے. فرمایا وہ اس طرح تشریح بھی فرمایا اس طرح کہ دیکھیے لائٹ چلی جاتی ہے تو بلب موجود ہے مگر روشنی نہیں دے رہا، پنکھا موجود ہے مگر ہوا نہیں دے رہا، استری موجود ہے مگر کام نہیں کر رہی، واشنگ مشین بھی موجود ہے مگر کپڑے نہیں دھو رہی، کپڑے نہیں دھو سکتی ابھی وہ. تو فرمایا ایسی موت کے وقت ہوتا ہے، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں رہی، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں دو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، زبان موجود ہے بول نہیں رہی، کان موجود ہے سن نہیں رہے، ٹانگیں موجود ہیں چل نہیں پا رہے، ہاتھ موجود ہیں گرفت نہیں کر پا رہے. یہی ہے. تو اللہ والوں کی سوچ عجیب ہوتی ہے، وہ چاروں طرف کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں. فرمایا لائٹ چلی جاتی ہے تو میں موت کو یاد کر لیتا ہوں، مجھے موت یاد آ جاتی ہے. یا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ گشت فرمایا کرتے تھے، کوڑا ہاتھ میں ہوتا تھا، اسی کوڑے کو سر کے نیچے بعض اوقات رکھ کر اور لیٹ جاتے تھے، آرام فرما لیتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح گشت پر تھے تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، شراب کی بوتل لیا ہوا، شراب، اور بڑی خوشی میں جا رہا ہوگا کہ اب میں اس کو پیوں گا جا کر اور کسی اور ہی عالم میں پہنچ جاؤں گا. اب بادہ شبانہ کی وہ سرمستیاں کہاں، اٹھیے کہ اب وہ لذت خواب سحر گئی. غالب نے کہا وہ اب اٹھے، اب تو صبح ہو گئی، اب وہ کہاں جو رات کو، جو بادہ شبانہ یعنی رات کو جو آپ نے شراب پی، اب کہاں اس کی سرمستیاں رہیں. تو آدمی مست ہو جاتا ہے، کسی بے خودی تاری ہو جاتی ہے شراب پی کر، اسی لیے اس کو منع کیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا. یہ آدمی کو اپنی بہو بیٹی میں تمیز نہیں رہتی، عین شفقت ہے ہمارے اوپر. فرض کیجئے شراب پی کر، اور شراب کا لازمی نتیجہ ہے ہوش و حواس میں آدمی نہیں رہتا، اگر اس کا ہاتھ اپنی ساس کے اوپر پڑ گیا تو بیوی گئی یا نہیں گئی. تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے شراب حرام فرما دی، یہ تو معاشرہ ہی بگاڑ کتنا پھیلتا، کتنا فساد پھیلتا، گھر ٹوٹتے چلے جاتے، اللہ نے اس کو حرام فرما دیا. اور بہت سے فساد ہیں, یہ تو میں نے ایسی مثال کے طور پہ عرض کر دیا. تو خیر وہ شراب لے کے آ رہا تھا اور بہت خوشی خوشی جا رہا ہوگا, دیکھا سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں, ہاتھ میں کوڑا بھی ہے, تو بہت ڈرا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں معاملہ کر لیا. بس میں تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہاں سے کوئی محروم نہیں رہتا. اس نے یہ دعا کی جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے مثنوی میں, گر مرا ای بار ستاری کنی توبہ کردم مرض من زہر نہ کر دینی. اگر آپ اس دفعہ میری ستاری فرما لیں, مجھے بچا لیں, تو میں ہر نہ کرنے والی چیز سے, ہر نہ کرنے والی چیز سے بس میں توبہ کرتا ہوں. تو اس نے بھی کچھ یہی معاملہ کر لیا کہ اللہ اس وقت تو آپ مجھے بچا لیجئے, میں سچی توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں شراب پیوں گا, آئندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. لیکن یہ اس نے سچی توبہ کی, یہ نہیں کہ صرف بچنے کے لیے کی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں قریب تشریف لے آئے, فرمایا کیا ہے اس میں؟ تو اس کے منہ سے نکلا یہ سرکہ ہے. اب بتائیے, یہ نکلا نہیں بلکہ شاید نکلوایا گیا اس کے منہ سے. اس نے کہا یہ سرکہ ہے, فرمایا نہیں لاؤ میں دیکھوں گا اس کو کہ کیا ہے. اس کو دیکھا وہ کھول کر اور اس کو سونگا, علامات سے پہچان لیا کہ واقعی سرکہ ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو سرکہ بنا دیا شراب. اللہ سے مانگنے پر, اللہ تعالی سے مانگنے پر اور سچی توبہ دل ہی دل میں کر لی اس نے. تو یہ ہے بھائی اللہ سے مانگنا, اللہ تعالی سے سوال کرنا, اللہ سے طلب کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مخلوق سے بالکل ہی چھوڑ دیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے, جہاں ضرورت ہو وہاں تو کرنا پڑتا ہے, لیکن پہلے اللہ سے مانگ لیں. بیمار بھی ہوں تو پہلے آپ دعا کیجئے کہ اللہ یہ میں بیمار ہو گیا ہوں, میں آپ کی مرضی پر راضی ہوں, آپ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے. بیماری بھی مومن کے حق میں نعمت ہے, لیکن اس بیماری کے ہم متحمل نہیں ہیں, کمزور ہیں, ہم ضعیف ہیں. اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے. پھر صدقہ دیجئے, پھر جائیے ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر دل ہی دل میں دعا کرتے رہیے کہ اللہ اس کے دل میں صحیح نسخہ ڈال دیجئے جو میری شفا کا باعث بن جائے. تو ہر طرف مانگیے اللہ, اسباب بھی اختیار کیجئے. میں نہیں کہہ رہا ہے, اسباب کی نفی نہیں کر رہا ہوں, یہ دنیا دار الاسباب ہے, لیکن اللہ سے تعلق کے ساتھ. پہلے اللہ سے مانگیے. یہاں تک تو فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ صلی اللہ ما بدا لکم من حوائجکم, جو بھی تمہیں ضرورت پیش آئے. ما بدا لکم کے اندر ما میں عموم ہے, کوئی بھی چیز تمہیں پیش آئے, کوئی ضرورت پیش آئے, کوئی حاجت پیش آئے, اللہ سے سوال کرو. سوا آٹھ بجے نماز ہے, 8:30 بجے. اچھا, صلی اللہ ما بدا لکم من حوائجکم حتی شفع النعل, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. ٹوٹ گیا یا گم ہو گیا جو بھی ہے, جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ, کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر اللہ اس کو تمہارے لیے آسان نہ فرمائے اس کا حصول, تو وہ کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا. جوتے کا تسمہ بھی حاصل کرنا تمہارے لیے اگر اللہ نے آسان نہ فرمایا تو آسان نہیں ہو سکتا. اب جوتے کا تسمہ, یعنی آپ سمجھ جائیے کتنی ایک چھوٹی سی چیز ہے, یہ معیار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا. یہ چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی پڑے گی, اللہ سے مانگو. اور اگر اللہ نے اس کو آسان نہ فرمایا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ, تو یہ تمہارا اگر اللہ نے آسان نہیں فرمایا تو نہیں ہو سکتا آسان. دیکھیے, اس طرح مانگنے سے اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے, اللہ سے تعلق حاصل ہوتا ہے. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ سے نہیں مانگتا, اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں, یہ مجھ سے نہیں مانگتا. اور ایک ایک آٹھ دس کی اذان ہوتی ہے, آٹھ بج کے دس سوا آٹھ بجے لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی, سچ پوچھیے تو رٹ لگوائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے. کپڑا پہن رہے ہو تو یہ پڑھو, اور نیا کپڑا پہن رہے ہو تو یہ پڑھو, الگ دعا ہے اس کی. اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألوک من خیره وخیر ما صنع له واسألوک من شره وشر ما صنع له, یہ نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. حضور نے فرمایا جو کپڑا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے, یہ والی دعا جو دوسرے نمبر پہ میں نے پڑھی, اس کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ایسی ایسی دعائیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. کپڑے میں بھی تقسیم ہے, نیا کپڑا پہنتے رہو تو الگ ہے, اور ویسے جو پہلے سے استعمال شدہ کپڑے ہیں وہ پہن رہا ہو تو الگ دعا پڑھو. چاند کو نیا چاند دیکھتے ہوئے الگ دعا ہے, عام چاند دیکھ رہے ہو الگ دعا پڑھو, کھانا کھاتے وقت الگ دعا, کھانے کے بعد الگ دعا, کھانے کے دوران الگ دعا, اگر دعوت کا کھانا ہے تو اس کی الگ دعا ہے. اللہ اکبر. گھر سے باہر نکل رہے ہو تو یہ پڑھو, گھر میں داخل ہوتے ہو تو یہ پڑھو. اللہ نے رٹ لگوائی نہیں لگوائی ہم سے, مانگو ہم سے, مانگو, مانگتے رہو مانگتے رہو. بیت الخلا جاتے وقت تک کی دعا ہے, بیت الخلا جاتے وقت کی بھی دعا سکھا دی, بیت الخلا سے واپسی کی دعا. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے, ہر وقت مانگو, سوتے وقت, جاگتے وقت یہ پڑھو, سوتے وقت یہ پڑھو, سوتے سے آنکھ کھل جائے تو یہ پڑھو. اللہ اکبر. کوئی برا خواب دیکھ لیا تو یہ پڑھو. یا اللہ, مانگنے کی رٹ لگاؤ, بس مانگو, اللہ سے مانگو, اس کی مشق کروائی اللہ تعالیٰ. اور آج کل تو آپ یوں سمجھیے کسی کے جان مال محفوظ نہیں ہے, سوائے اللہ کے کوئی سہارا نہیں ہمارا. ایک موبائل کے پیچھے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, ایک چھوٹے سے موبائل کے پیچھے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں, چند رکوں کے لیے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, کسی کی جان مال محفوظ نہیں. دیکھیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حجاج نے بلایا کہ ذرا آپ میرے گھوڑے تو دیکھیے کیسے گھوڑے ہیں. انہوں نے گھوڑے دیکھ لیے, فرمایا یہ تو بتائیے ان گھوڑوں میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں کیا فرق. فرمایا ان گھوڑوں کا ہی تو لید اور پیشاب پر بھی اجر ملے گا, اور یہ تیرے گھوڑے تو دکھانے کے لیے ہیں لوگوں کو تاکہ شہرت ہو. جو صحیح بات تھی فرما دی, وہ لگی لپٹی رکھتے ہی نہیں. ایک دفعہ حجاج خطبہ دے رہا تھا جمعے کا, حضرت انس سامنے تشریف فرماتے, اس کا خطبہ لمبا ہو گیا. فرمایا ان الشمس لا تنتظرک, ارے یہ اپنے خطبے کو روک, سورج تیرا انتظار تھوڑی کرے گا, وہ تو جا رہا ہے اس طرف غروب کی طرف, سورج تیرا انتظار تھوڑی کرے گا, اثر کا وقت داخل ہونے کو ہے, تو نے اپنا خطبہ لمبا کر دیا. حضرت انس بول پڑے. تو جب اس نے یہ کہا کہ حضور کے گھوڑوں میں اور میرے گھوڑوں میں کیا فرق ہے, انہوں نے صاف صاف بول دیا, صاف صاف جواب دیا. اس کو بہت غصہ آیا, اس نے کہا کہ اگر امیر المومنین کا حکم آپ کے بارے میں آپ کے اکرام کا نہ ہوتا تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا. فرمایا تو میری گردن نہیں اڑا سکتا. حاکم وقت کو یہ بات کہی جا رہی ہے, اس کے پاس فوج موجود ہے, اسلحہ موجود ہے, سب کچھ موجود, حاکم وقت ہے وہ, اور امت کے ظالم بادشاہوں میں شمار ہے حجاج کا. اس کو یہ جواب دے رہے ہیں تو میری گردن نہیں اڑا سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں اڑا سکتا. فرمایا حضور نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے, حضور نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے, وہ میں روز پڑھتا ہوں. اس کے ہوتے ہوئے میری جان مال کو نقصان نہیں پہنچے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دعائے انک کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب نرم پڑ گیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے سکھا دیجئے۔ ہاں نہیں، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ اچھا میرے بیٹے کو سکھا دیجئے۔ فرمایا نہیں، اس کو بھی نہیں سکھاؤں گا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے خادم کو سکھائی، جو بیچارہ غریب تھا، مالدار بھی نہیں تھا، غریب تھا، اس کو سکھائی کہ دیکھ تو نے میری بہت خدمت کی۔ انہوں نے خود حضور کی 10 سال خدمت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ بھائی تو نے میری بڑی خدمت کی، دیکھ آج میں تجھے یہ دعا دے کے جا رہا ہوں، یہ دعا تجھے سکھا کے جا رہا ہوں، تجھے سکھاؤں گا جو حضور نے مجھے سکھائی تھی، اور اس کو پڑھ لینے سے کوئی حاکم ہو، کوئی درندہ ہو، کچھ نقصان نہیں پہنچے گا تیری جان مال کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شروع کے اس کے الفاظ ہیں دعائے انس کے۔ یہ دعا ہمارے ہاں سے بھی مل جاتی ہے، روز پڑھنی چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو روز پڑھنا چاہیے، دعائے انس، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پوری پڑھ کے سناتا، طویل دعا ہے۔ اور دیکھیے حضور، ایک حدیث یاد آ گئی، بس یہ سنا کر پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات جب ہوگی، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر حاضری ہوگی، پھر کچھ باتیں سنا دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ حوائجکم حتی الملح، اللہ ہی سے اپنی ساری حاجتیں مانگو، اللہ ہی سے اپنی ساری ضرورتیں مانگو، یہاں تک کہ نمک بھی چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو، نمک بھی چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تبلیغ کے امیر تھے کراچی کے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت صحبت انہوں نے اٹھائی تھی، تقریباً حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم کے جتنی ہی صحبت انہوں نے اٹھائی تھی۔ وہ فرماتے تھے سونے کا بت ہے، اس دکھا کے کسی سے کہو کہ بھائی دیکھو یہ سونے کا بت ہے، اس سے کام بنا لو، تو وہ کہے گا نہیں نہیں، اس سے کوئی کام بنے گا؟ یہ سونے کا بت ہے، اس بت سے کام بنے گا؟ لیکن اگر اس بت کا، چونکہ سونے کا ہے، اس کا ایک ہاتھ توڑ کے اس کو دیا، لو بھائی اب ذرا اس کو بازار میں بیچ لو، ہاں اس سے کام بنے گا۔ فرمایا یہ 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 ایمان کی کمزوری ہے، ہاں اس سے کام بنے گا، عجیب بات فرماتے۔ تو آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ کو آپ کے گھر میں نمک کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ اللہ سے دل ہی دل میں مانگ لیجئے، آپ بے شک ہاتھ نہ اٹھائیے، آپ زبان بھی نہ ہلائیے، میں تو عرض کرتا ہوں آپ دل ہی دل میں اللہ نمک کی ضرورت ہے، آپ آسان فرما دیجئے، میں لینے کے لیے نکل لوں، اتنے مانگ لینے میں کیا حرج ہے، آپ کا کیا نقصان ہوا؟ لیکن اللہ سے باتیں ہو گئیں، ایک عبادت ہو گئی بہت بڑی، دعا کی عبادت کیا ہو، اور حضور کے حکم پر عمل ہو گیا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ حوائجکم حتی الملح، تمہیں اگر نمک بھی چاہیے ہو اللہ سے مانگو، کوئی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے نکل لو اللہ سے مانگ کے نکلو، کہ اللہ فلاں ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، فلاں چیز خریدنی ہے، آپ آسان فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔